الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج آپ حضرات سے ایک طویل وقفے کے بعد ملاقات کا موقع ملا ہے. اس دوران میں طویل سفر پر باہر رہا، اس کی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی، اور بظاہر اگلے جمعہ کو بھی شاید حاضری نہ ہو سکے. یہ وقت جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو سارے ہی ایام اس کے پیدا کردہ ہیں، سارے مہینے اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر دن کی ساری گھڑیاں اسی کی تخلیق کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خاص زمانوں کو اپنی طرف نسبت دے کر خصوصی شرف عطا فرما دیا، اور یہ سلسلہ شعبان سے چل رہا ہے اور محرم پر جا کر اس کا اختتام ہوگا. شعبان میں روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اسی میں ایک رات شب برات بھی آتی ہے جس میں عبادت کا خصوصی ثواب ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ، پورا مہینہ جس کے دن بھی بابرکت اور جس کی راتیں بھی مقدس ہیں، وہ پورا مہینہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور اس کے خصوصی فضائل مقرر فرمائے. رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اور شوال ہی سے اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے للحج اشہر معلومات، حج کے لیے کچھ مہینے متعین ہیں، اور اس کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. حج کے مہینے ہونے کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر حج کا ارادہ کر کے چلے تو ان دنوں میں اس کو احرام باندھنا، جب روانہ ہو، ان دنوں میں جب روانہ ہو تو حج کا احرام باندھ کے جا سکتا ہے، چاہے وہ حج تمتع ہو یا قران ہو یا افراد ہو. یعنی شوال سے پہلے حج کے ارادے سے نکلنا چاہے کوئی شخص تو احرام باندھنا اس کے لیے درست نہیں، لیکن شوال یکم شوال کے بعد جس دن بھی حج کے لیے روانہ ہوگا اس دن وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے. اور اس طرح یہ تقریباً 2.25 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور ان مہینوں کے اندر پہلے زمانے میں لمبے لمبے فاصلے ہوتے تھے تو بعض اوقات ایک مہینہ گزر جاتا تھا راستے میں، تو یہ مہینے مقرر کیے گئے اسی کام کے لیے کہ جب کوئی شخص ان مہینوں میں حج کے ارادے سے روانہ ہو تو وہ احرام باندھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ان مہینوں کے اندر مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور اس کے پاس وہاں ٹھہرنے کی استطاعت بھی ہو تو چاہے پہلے اس کے ذمہ حج فرض نہ ہوا ہو لیکن وہاں پہنچنے کے نتیجے میں حج فرض ہو جاتا ہے، اگر شوال کے بعد وہاں پر پہنچے اور ٹھہرنے کی استطاعت بھی ہو. یہ معنی ہے اس بات کے کہ یہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے ابتدائی 10 دن یہ حج کے مہینے قرار دیے ہیں قرآن کریم نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے یہ بھی حج کے مہینوں میں سے ہے، جس مہینے میں ہم اس وقت موجود ہیں، آج 22 تاریخ ہے، یہ مہینہ بھی حج کے مہینوں میں سے ہے. اور ظاہر ہے کہ حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ایام کو انتخاب فرمایا اور جن مہینوں کو انتخاب فرمایا وہ ان مہینوں کی حرمت اور تقدس پر دلالت کرتے ہیں. اور دوسرے یہ ایک قرآن کریم ہی میں مذکور ہے کہ کچھ مہینے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں جس میں لڑائی جائز نہیں، یعنی جہاد کی جنگ بھی جائز نہیں، اور ان مہینوں کے اندر بھی ذوالقعدہ کا شمار ہے. ذوالقعدہ بھی ان مہینوں میں داخل ہے جن میں کہ لڑائی، اگر صحیح معنی میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر لڑائی کرنی ہو، جہاد کرنا ہو، تو اس میں بھی اس کو حرام قرار دیا کہ ان دنوں میں اپنی طرف سے کوئی لڑائی کا آغاز نہ کیا جائے. اگرچہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن بارہ ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور معنی یہ ہے کہ ان میں لڑائی کرنا اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا تھا. یہ خود اس مہینے کی حرمت کی دلیل ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں کچھ عرصے سے نہ جانے کیوں ذوالقعدہ کے مہینے کو ایک نامبارک مہینہ سمجھا جانے لگا کہ یہ مہینہ مبارک نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ الحمد للہ منحوس ہے. اور اب تو خیر یہ بات اتنی زیادہ رائج نہیں رہی، لیکن ایک زمانے میں لوگ اس کو خالی کا مہینہ کہتے تھے، یہ خالی کا مہینہ ہے اور اس میں شادیاں کرنا، نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے تھے کہ یہ ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے یہ اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ منحوس ہے اعوذ باللہ. لوگ کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ تو ہے مبارک، شوال کا مہینہ عید کا خوشیوں کا مہینہ ہے، اور آگے ذوالحجہ کا مہینہ بھی، بقرعید کا مہینہ آنے والا ہے، بیچ میں یہ جو مہینہ ہے یہ خالی ہے. خالی ہونے کا مطلب ہے کہ خیر سے خالی ہے، برکتوں سے خالی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس مہینے کے اندر کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شادی بیاہ اگر کریں گے تو وہ برکت نہیں ہوگی اس میں. یہ محض جاہلانہ خیال ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں. جیسا میں نے عرض کیا، یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جو اشہور حج کہلاتے، ان مہینوں میں سے ہے جو اشہور حرم کہلاتے، حرمت والے مہینے جن میں لڑائی کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا تھا. اور پھر یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہی کی دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں چار عمرے فرمائے. ان میں سے ایک عمرہ تو حج کے ساتھ کیا تھا آپ نے، جب حج کیا تھا تو حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا تھا. باقی تین عمرے جو تھے، تینوں کے تینوں عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں. ایک عمرہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ القضا جسے کہا جاتا ہے، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور عمرہ ادا کر رہا ہوں. تو پھر آپ نے، کیونکہ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اس واسطے آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم سمجھا کہ گویا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ میں اپنے صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے جاؤں. چنانچہ آپ صحابہ کرام کی ساری جمعیت کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، احرام باندھ کر گئے، قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے جو وہاں پر حرم میں قربان کیے جائیں. لیکن جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ کے صحابہ کرام نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم لوگ کسی لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں. لیکن کفار مکہ نے اجازت نہیں دی، لڑنے پر آمادہ ہو گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ میں ان کو مصالحت کا پیغام بھیجتا ہوں، اگر یہ مصالحت پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ان سے لڑائی ہوگی اور فیصلہ کن لڑائی ہوگی. آخر کار مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کچھ اپنے سردار بھیجے حضور سے مصالحت کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلح فرمائی. اس صلح کی شرط یہ تھی کہ اس مرتبہ تو ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس وقت تو واپس ہی جانا ہوگا. البتہ اگلے سال آپ آئیں گے، تین دن قیام کریں گے اور تلواریں نیام میں رکھے ہوئے آئیں گے تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط منظور فرما لی اور صلح کر لی قریش سے، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان شرائط کو منظور کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس واقعے سے ایک بہت بڑا مسئلہ، پتہ نہیں کتنے مسائل اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے. ایک مسئلہ تو یہ واضح فرما دیا کہ مسلمانوں کے مفاد کی خاطر اگر کسی وقت کفار سے مصالحت کرنے پڑے تو مصالحت کرنا جائز ہے. دوسرے اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر اس وقت احرام باندھ کر نکلا ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، اور راستے میں اس کو کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ گئی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے، احرام کیسے کھولے گا. اسی واقعے میں آیات کریمہ نازل ہوئیں اور فرمایا گیا فَإِنْ أَسْتُرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ الْحَجُّ، کہ اگر تمہیں احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچنے سے اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع کر دیا جائے، روک دیا جائے اور کوئی مجبوری پیش آ جائے، تو اس صورت میں تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ایک جانور قربان کرو، اور جانور قربان کر کے حرم میں، حدود حرم میں قربان کر کے پھر حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو. اور پھر اگلے سال آ کر اس کی قضا کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا, اس وقت احرام کھول دیا, قربانی ادا کی اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے. لیکن اگلے سال مادے کی شرائط کے مطابق آپ دوبارہ آئے اور آ کر عمرہ ادا کیا, 3 دن مکہ مکرمہ میں مقیم رہے, عمرہ ادا کر کے واپس تشریف لے گئے. یہ جو عمرہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا. عمرۃ القضا اس کو کہا جاتا ہے, یہ پہلے مہینے کی, پہلے عمرے کی قضا تھی یہ, اس کے لیے یہ ذوالقعدہ میں یہ عمرہ ہوا. پھر دوسرا عمرہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت جب مکہ مکرمہ فتح ہوا. تو مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد آپ تشریف لے گئے تھے وہاں حنین کی جنگ میں, اور جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو جعرانہ ایک مقام ہے, وہاں سے آپ نے عمرہ ادا کیا. یہ عمرہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے عمرے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ذوالقعدہ میں ہوئے ہیں, سوائے اس عمرے کے جو کہ حج کے دن ہوا, حج کے ساتھ ہوا تھا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ذوالقعدہ کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرہ کرنے کے لیے منتخب فرمایا گیا, یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی ایک فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ معاذ اللہ اس میں کوئی نحوست ہے یا بے برکتی ہے, یہ بالکل غلط خیال ہے اور جاہلانہ خیال ہے. اور درحقیقت ہم ایک عرصے دراز تک ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, اور ہندوؤں کی بہت سی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر در آئی. ہندوؤں کے ہاں یہ توہم پرستیاں بہت ہیں, فلاں دن جو ہے وہ سعد ہے اور فلاں نحس ہے, وہ بلا منحوس ہے, فلاں جو ہے وہ برکت والا ہے. حقیقت میں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا, تمام سال کے 365 دن وہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, کسی میں کوئی منحوست نہیں, کسی میں کوئی اپنی ذات میں بے برکتی نہیں. ہاں بعض دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دے کر اس کی فضیلت بڑھا دی ہے, لہذا فضیلت والے دن تو بہت ہیں, مہینے بھی ہیں, دن بھی ہیں, ہفتے بھی ہیں, راتیں بھی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے. لیکن کسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دن منحوس ہے یا اس کے اندر کوئی نحوست ہے, اس میں کوئی بے برکتی ہے. لہذا کوئی بے برکتی, ہاں بے برکتی جو پیدا ہوتی ہے اور نحوست جو پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے اعمال سے ہوتی ہے. جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو گئی, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی, وہ ہمارے لیے مبارک دن ہے. اور خدا نہ کرے جس دن کسی معصیت میں مبتلا ہو گئے, کوئی نافرمانی کا ارتکاب ہم نے کر لیا, کوئی کسی گناہ کا کر لیا, وہ دن ہمارے لیے منحوس ہے. وہ اپنی ذات میں منحوس نہیں تھا لیکن ہم نے اپنے عمل سے اس کے اندر نحوست پیدا کر لی. تو کوئی دن منحوس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے تخلیق کیے ہوئے ایام میں سے کوئی دن منحوس نہیں. منحوس کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے, گناہ ہے, معصیت ہے, منکرات ہیں, یہ ہیں نحوست کی چیزیں. ورنہ دن میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے تو جس دن بھی عبادت کر لیں, اللہ تعالیٰ کے لیے رجوع ہو جائے, وہ برکت کا دن ہے. حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی, ہر رات تمہارے لیے شب قدر بن سکتی ہے اگر تم قدر پہچانو. یعنی جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے اور رجوع کر لو تو تمہارے لیے وہ شب قدر بن گئی. کیونکہ شب قدر کا منشا کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. ٹھیک ہے اس کی فضیلت 1000 مہینے کے برابر ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک رات میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب عطا فرما دے، تو تمہارا مقصد تو حاصل ہو گیا، تمہارا بیڑا پار ہو گیا. اس لیے ہر شب شب قدر ہے، اگر قدر بدانی تو ہر رات شب قدر ہے اور ہر دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والا ہے اگر اس کے لمحات کو ہم صحیح استعمال کریں. پھر ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اور اس ذوالحجہ کے خصوصی کچھ احکام ہیں، اور اس میں خاص طور سے جو پہلے دن آ رہے ہیں، پہلے 10 دن، یہ عشر ذوالحجہ کہلاتا ہے، ذوالحجہ کا عشرہ. اس کی خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن آنے والے ہیں، ان میں یعنی رمضان کے بعد کوئی دن اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے اتنا محبوب نہیں ہے جتنے یہ ذوالحجہ کے 10 دن. یعنی اس میں جو عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، لہذا اس میں عبادتوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہے آنے والے 10 دن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور فرمایا کہ اس میں 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے. یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، 10ویں ذوالحجہ تو خود عید کا دن ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن پہلی ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. اور 1 رات کو جاگنا اور 1 رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، وہ شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بھائی 2 باتیں عرض کرنی تھیں اس وقت. ایک یہ کہ ذوالقعدہ کے اس مہینے کے بارے میں جو بعض غلط خیالات پھیلے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کرنی مقصود تھی، کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بے برکتی نہیں ہے، اور اس میں یہ سمجھنا کہ نکاح بیاہ شادی بیاہ کرنا ناجائز ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اور دوسرے یہ کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے بعد یکم ذوالحجہ شروع ہوگا، ہفتے کو یا اتوار کو انشاءاللہ. تو پہلے یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ جو ایام آنے والے ہیں ان کو غنیمت سمجھ کر اس میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق ہونی چاہیے، تو کوشش کرنی چاہیے. اور یہ دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، ان میں یہ کلمات کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرنی چاہیے ان دنوں کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.